السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن اردو سروس سے بہجت حاضر خدمت ہے. پروگرام صدائے جہاں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس جو واشنگٹن میں ہے اس کی یہ مشترکہ پیشکش ہے, جس کے لیے ہم ہر ہفتے آپ کے لیے نئے پروگرام لاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ پروگرام میں ہم آگے بڑھیں, ان رپورٹوں کی تھوڑا سا ایک تعارف کراتے چلیں جو آج وائس آف امریکہ نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں. پاکستان میں منی لانڈرنگ اور بالخصوص ڈالر کی شکل میں پیسے کی غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے نگرانی کا نظام سخت کر دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے, ماہرین کیا کہتے ہیں, تفصیلی رپورٹ سنوائیں گے. پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ذمہ داری کس کی ہے, سعودی عرب کی یا پھر تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کی؟ جبکہ ایران کی طرف سے امریکہ کو اس بارے میں ایک انتباہ بھی جاری کر دیا گیا. رپورٹ پیش کریں گے ماہرین کی آرا پر مبنی. پھر پیو ریسرچ سینٹر کے رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے پر تجزیہ پیش کریں گے, جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت بین الاقوامی سطح پر کم ہوئی ہے. تجزیہ کار کیا کہتے ہیں, ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا. اور پاکستان میں ٹرکوں پر نقاشی تو ایک عرصے سے معمول کی بات ہے, لیکن اب واشنگٹن میں کوڑا کرکٹ اٹھانے والے ٹرکوں پر بھی رنگین آرٹ ورک ہونے لگا ہے. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے, پیش کریں گے. اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس, اور تفصیلات معلوم کرتے ہیں کہ ریڈیو نیوز نیٹورک آج ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہا ہے. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی حکومت کی جانب سے ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے فیصلے کے بارے میں. اس فیصلے پر اقتصادی ماہرین کیا تجزیہ کرتے ہیں, سنیے گا ایک رپورٹ میں. صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ریسپیریٹری انفیکشن کے حوالے سے, اس کے اسباب اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے. ویسے تو ہم آپ کو وادی سوات کی خوبصورت جگہوں کی سیر کرواتے رہتے ہیں, لیکن آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سوات کی ایک میٹھے پھل کے بارے میں بتائیں گے. تو پروگرام میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اور حسب معمول پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے ہم شوبز راؤنڈ اپ. شوبز راؤنڈ اپ میں آپ مختلف خبریں سنیں گے ہالی ووڈ, بالی ووڈ اور لالی ووڈ سے. تو جناب, یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ. پروگرام کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سن پائیں گے. پروگرام کی پہلی رپورٹ پیش کریں گی بہجت, تو اس سے پہلے یہاں پر آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتی چلوں. پاکستان اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کے درمیان حالیہ مذاکرات کے بعد ایف اے ٹی ایف نے پاکستان سے کئی اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق ایف اے ٹی ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی فنڈنگ روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے 3,000 سے 15,000 ڈالر اور یورو کی ترسیلات کا ریکارڈ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے, جس میں جائیداد, سونے, دھاتوں کے کاروبار اور وکلا کے شعبے وغیرہ شامل ہیں. ایف اے ٹی ایف نے خدمات دینے والی کمپنیوں کا ڈیٹا مہیا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. تو یہ تو تھی ایک خبر ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے. تو اسی حوالے سے پروگرام میں آپ کو ایک رپورٹ بھی ہم سنوائیں گے وائس آف امریکہ سے, تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں.
بہت شکریہ نگہت. جیسا کہ آپ نے بتایا, فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف ٹی ایف کی ایشیا پیسیفک ٹیم 7 اکتوبر سے پاکستان کے 12 روزہ دورے پر اسلام آباد میں ہے, جہاں وہ وزارت خزانہ اور داخلہ کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ ملاقاتوں کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا بھی دورہ کر رہی ہے. ٹیم اس دورے میں اس بات کا بھی جائزہ لے رہی ہے کہ آیا پاکستان کی حکومت منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی معاونت کے امکانات کو روکنے کے لیے بین الاقوامی ادارے کی طرف سے تجویز کردہ اقدامات کی روشنی میں قوانین اور ضابطوں میں ترمیم کر رہی ہے یا نہیں. اخباری اطلاعات کے مطابق پاکستان کی پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت نے ملک کا نام گرے لسٹ میں شامل ہونے کے بعد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی معاونت کے خلاف قانون کو سخت بنایا اور نگرانی کا نظام بھی بہتر کیا. منی لانڈرنگ کو بالخصوص ڈالروں میں پیسے کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے پاکستان میں اوپن مارکیٹ کی نگرانی کا نظام سخت کر دیا گیا ہے. اب اگر کوئی بھی شخص $500 سے اوپر کی خرید و فروخت کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ پیش کرے. تو تجزیہ کار پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے بارے میں کافی حد تک پر اعتماد تو ہیں, لیکن بہت سی مشکلات کے سبب حتمی رائے دینے سے گریز بھی کرتے ہیں. تو آئیے ماہرین کی آرا پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, جسے تیار کیا ہے اسد حسن نے.
وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تحقیقاتی صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے پاکستان میں نمائندے عامر لطیف نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اپنے پہلے 40 دنوں میں، اس سے قبل نگران حکومت نے 2 ماہ میں، اور اس سے بھی پہلے مسلم لیگ نواز کی حکومت نے ملک کا نام گرے لسٹ میں آنے کے بعد کئی ایک اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔
میجر جو ایشو تھا وہ منی لانڈرنگ کا تھا، یعنی جو پیسے باہر بھیجے جاتے تھے اور وہاں سے اور پاکستان میں جو انٹرنل ٹرانسفر ڈالرز کے حساب سے، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی جو بائنگ اور سیلنگ تھی اس پہ کوئی چیک نہیں تھا، یعنی کوئی بھی آدمی جائے $10,000 لے کے جائے اور بڑے آرام سے وہ کیش کروا لے، یا وہ $10,00,000 لے کے جائے اور $10,000 وہ لے کے آ جائے۔ اب یہ کیا گیا ہے، نئی اس ایف ٹی ایف کے جو شرط تھی اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ اگر آپ $500 سے زیادہ رقم لے کے جائیں گے تو آپ کو اپنے شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ ہر صورت میں وہاں پہ جمع کرانی ہوگی۔ اسی طرح جو دوسری ایک اور قدم انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈالر اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں تو اگر آپ کی آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہے، یعنی ایف بی آر میں آپ کا ایکٹیو ٹیکس پیئنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، تو آپ اس اکاؤنٹ میں باہر سے تو رقم آپ کے پاس آ سکتی ہے بیکاز یو آر ورکنگ فار سم آرگنائزیشن یا کیا وہ بھی ساری چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں تو آپ کی اس میں آ سکتی ہیں، لیکن آپ انٹرنلی اس بینک اکاؤنٹ میں لوکلی کوئی چیز کیش کی حیثیت سے جا کے جمع نہیں کروا سکتے۔
عامر لطیف کہتے ہیں کہ مشتبہ شدت پسند تنظیموں پر پابندی لگائی جا رہی ہے،
جو سسپیشیس یعنی جس کے اوپر ایف ٹی ایف نے ان کو کہا ہے کہ یہ آرگنائزیشن سسپیشیس ہے، سسپیکٹڈ ہے کہ یہ ٹیرر فائنانس کرتی ہیں، ان میں سے کچھ کو، ایک جو میرے علم میں ہے اس کو تو کوئی الرحمان نامی ایک جس کا نام دیا گیا تھا اس کو حال ہی میں بین کیا گیا ہے، اور مزید کچھ جو چیزیں ہیں ان کو بین کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
تاہم وہ اب بھی پورے اعتماد نہیں ہے کہ یہ اقدامات پاکستان کو آئندہ درجہ بندی میں گرے لسٹ سے باہر نکالنے میں مددگار ہوں گے۔
میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ 50-50 چانسز ہے، میں 50-50 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اقدامات ضرور حکومت نے کیے ہیں، بٹ آپ کو پتا ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ آتا ہے جو کہ جماعت الدعویٰ یا آپ قسم سمجھیں کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور اسی طرح کی جو آرگنائزیشن جن کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ یو نو دے آر دا ملٹری بیک، ان کے خلاف کیا مطلب وہ مطمئن کر پاتے ہیں؟ اگر وہ ایف اے ٹی ایف کا اس حوالے سے مطمئن کر پائے تو پھر میں کہوں گا کہ یہ یقیناً اس میں گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔
اویس توحید اسلام آباد میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نیچے جانا برداشت نہیں کر سکتا۔
ہماری اطلاعات ہیں یہ کہ پاکستان نے اپنے طور پر جو بہت ساری لاس تھے اینٹی منی لانڈرنگ کے، پھر کس طریقے سے حوالہ اور ہنڈی جو یہاں پر بہت ہی ریمپنٹ تھا، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ گرے لسٹ سے اگر وہ بلیک ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جو گرتی ہوئی جو معیشت ہے، جو معاشی، وہ تو ایک بدترین معاشی بحران میں تبدیل ہو جائے۔
اویس توحید بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری اور پاکستان کی ریاست کے درمیان بد اعتمادی کی وجہ کالعدم تنظیمیں ہیں،
تو کس طریقے سے کالعدم تنظیمیں نام تبدیل کر کے جو ہے وہ آپریٹ کر رہی تھیں، اس پہ بہت تشویش تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی۔
تجزیہ کار پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے بارے میں کافی حد تک پر اعتماد ہیں، مگر بہت سی مشکلات کے سبب حتمی رائے دینے سے گریزاں ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان ہی کے بارے میں۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو 10 سے 12 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جس کے لیے دوست ممالک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے بات چیت کی جائے گی۔ 50 لاکھ گھروں کی فراہمی کے پارٹی کے وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وزیراعظم نے ہاؤسنگ اتھارٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ موجودہ حالات مستقل نہیں، صرف 6 ماہ کے بعد ہماری کی گئی اصلاحات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے کہ یا تو اپنے دوست ملکوں کے پاس جائیں یا پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں آپشنز پر جائیں گے، یہ پیسہ ہمیں بہت کم عرصے کے لیے چاہیے۔ انہوں نے اپنی حکومتی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ قلیل مدت پریشانی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ تو وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ موجودہ بحران سے نکلنے اور قرضے کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے چاہیے، تو یہ آئی ایم ایف کی طرف جانے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا اس کا یہ تھوڑا سا پس منظر تھا، لیکن ریڈیو نیوز نیٹورک نے اسی موضوع پر تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے نگت امان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ جی نگت۔
بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے, اور اسی حوالے سے عالمی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے امداد کے لیے باضابطہ درخواست موصول ہو گئی ہے. انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر طارق باجوہ سے ملاقات کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف کا وفد آئندہ ہفتوں کے دوران اسلام آباد جائے گا. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وفد پاکستان میں آئی ایم ایف کے تعاون سے معاشی پروگرام کے لیے بات کرے گا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام لینے کا فیصلہ کیا تھا. اس سے قبل وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ملک جس طرح کے معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. معاشی بحالی آسان نہیں, ایک مشکل چیلنج ہے. عوام کو اس بات کا ادراک ہے کہ گزشتہ حکومت کیسے معاشی حالات چھوڑ کر گئی تھی. جیسے ہی ہم نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو ترجیحی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے بہترین راستہ اختیار کرنا ہے اور ایک سے زائد متبادل ذرائع تلاش کرنے ہیں. اسد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے اسی سلسلے میں کام جاری تھا. پاکستان کے بہترین معاشی ماہرین سمیت تمام دوست ممالک سے بھی مشاورت کی گئی اور اب تک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے اور ایک ایسا پروگرام ترتیب دیں کہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالا جا سکے. حکومت کو اس سال اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 8 سے 9 ارب ڈالر درکار ہیں, تاہم حکومت اس پروگرام کو بیل آؤٹ پیکج کا نام دینا نہیں چاہتی. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی حکومت نے آئی ایم ایف سے قرض لینے کا فیصلہ کیا ہو, بلکہ 1980 کی دہائی سے اب تک متعدد پاکستانی حکومتیں قرض کے لیے آئی ایم ایف سے رابطہ کر چکی ہیں. تو موجودہ حکومت کے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے فیصلے کو اقتصادی ماہرین کس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے فدا حسین نے تجزیہ کاروں سے بات کر کے ان کی رائے لی ہے. تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں.
وفاقی حکومت کی طرف سے ملک کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے فیصلے پر حکومت کو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے, کیونکہ موجودہ حکومت نون لیگ کی حکومت کو اس سلسلے میں شدید تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے. یہاں تک کہ ماضی میں موجودہ وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کو خودکشی کے مترادف قرار دے چکے ہیں. اس لیے اقتصادی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار اکرام ہوتی حکومت کے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مربوط پالیسی کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتا ہے.
اس کو کہتے ہیں فسکل پینک, جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے برداشت ہی نہیں ہے کسی مالیاتی بحران کو دیکھنے کا, اس کو فسکل پینک کہتے ہیں. ان کو یہ معلوم تھا کہ ویسٹ کے ساتھ بھی بنا کے رکھنا ہے اور چائنا کے ساتھ بھی بنا کے رکھنا ہے, لیکن ایک ایسا پوائنٹ اب آ گیا ہے کہ پاکستان میں چائنا کے ساتھ جو ہے جس حد تک ہم چلے گئے تھے اس سے یہ تھوڑا سا پیچھے مڑ رہے ہیں اور ویسٹ کے ساتھ تھوڑا سا واپس ریسٹور کر رہے ہیں تاکہ ایک بیلنس قائم رہے, کیونکہ بیلنس نہ رہا تو فسکل جو ہمارے ہاں پینک ہے یہ کم نہیں ہو سکے گا. یہ چاہتے ہیں کہ تینوں ریسورس, انٹرنل ریسورس, چائنیز ریسورس اور ویسٹرن ریسورس, تینوں کو ساتھ رکھیں, کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ریسیپی یا کوئی نسخہ نہیں ہے. لہٰذا آپ اس کو ریشنل چیز نہ سمجھیں کہ اس وقت وہ ریشنلی پاکستان کے فسکل مینجمنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں, وہ کیپیسٹی کے مطابق کام کر رہے ہیں جو کہ کیپیسٹی ان میں کم ہے.
جبکہ اس کے برعکس آئی بی اے یعنی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی میں شعبہ اکنامکس اینڈ فنانس کے چیئرمین ڈاکٹر قاضی مسعود کا کہنا ہے,
فیصلہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ, اور یہ پہلا دفعہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں, 19-20 دفعہ پہلے ہو چکا ہے اور انفیکٹ 1990 کے بعد سے بھی یہ شاید 11th دفعہ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. پوری دنیا کے مختلف ممالک کا پیسہ ہے, اس کو جو ہے وہ پیسے جو ہے اس کا ایک 1945 کا چارٹر ہے جس کے مطابق آئی ایم ایف کو کام کرنا ہے. تو آئی ایم ایف کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, وہ خود دیکھے گا کہ جی پاکستان کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے, اور دینے چاہیے تو کن کنڈیشنز پہ دینا چاہیے, اور پاکستان دیکھے گا کہ اس کو پیسے چاہیے اور چاہیے تو کن کنڈیشنز پہ چاہیے. تو ابھی تو صرف مذاکرات کی بات ہوئی ہے, جب مذاکرات ہوں گے تب جو ہے پتہ چلے گا کہ کس طرح کے جو ہے وہ معاملات طے پاتے ہیں.
اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے اکرام ہوتی حکومت کی اس فیصلے کو عالمی دباؤ کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں,
باہر سے دباؤ بھی نظر آتا ہے, وہ یہ کہ خود ان کے منسٹر جو ہیں سی پیک کے خلاف بیانات دے رہے تھے, تو چائنا جو ان کو آفر کر رہا تھا کہ آپ $2 بلین جو ہیں وہ ہم سے ویسے لے لیں اور اس کے علاوہ آپ کو ہم پریشر تھا ان کو باہر سے, وہ یہ کہ یہ جو امپورٹس ہیں.
کن کی طرف سے پریشر تھا؟
امریکہ اور جو ایکسپورٹرز ہیں باہر ویسٹ میں ان کی طرف سے, کیونکہ پاکستان میں اب جو آئندہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو وہ ان کمپنیوں کی ہونی ہے جو ویسٹ کی کمپنیاں ہیں, انہوں نے اس میں حصہ لینا ہے. ان کی طرف سے ان پر پریشر تھا کہ بھائی ہمارا پاکستان کی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. دوسرا, آئی ایم ایف سے آپ لون لیں, ہم آپ کو سافٹ لون دلوا دیں گے, پہلے سے ذرا سافٹ, ہم ذرا بڑا لون دلوا دیں گے لیکن آپ ہمارا حصہ رکھیں. اس میں یہ تھا کہ وہ پھر چائنا سے یہ کٹ آف ہو رہے تھے, انہوں نے کوئی درمیان کی پالیسی اپنائی ہے کہ پوری طرح چائنا سے بھی نہ کٹو, پوری طرح ویسٹ کی گود میں بھی نہ جاؤ, لیکن آئی ایم ایف سے قرضہ لے لو. یہ ان کی صورتحال ہے کیونکہ ان کو انٹرنل فسکل مینجمنٹ کا پتہ نہیں. چائنا جو $2 بلین دے رہا تھا یہ انہوں نے لیے نہیں. اب یہ شاید ایک ایسے مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں جہاں ان کو مہنگائی بہت زیادہ کرنی پڑے گی.
ڈاکٹر قاضی مسعود کے مطابق آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کی صورت میں حکومت کو آئی ایم ایف کی سخت شرائط ماننی پڑے گی.
آئی ایم ایف کیا بات کہے گی, وہ باتیں ہمارے مفاد میں ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو تو ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا. اب میں جس طرح آپ کو ایگزامپل دوں بجٹ ڈیفیسٹ کی, اب آئی ایم ایف کا یہ ہے کہ جی آپ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں, تو دنیا میں کوئی بھی شاید ملک ایسا نہ ہو جو یہ بات ماننے کو تیار نہ ہو کہ جی بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب اصل ایشو یہ ہے کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ کو اس وقت کم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کتنا کر سکتے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرے گا اس میں پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کتنی اپنی باتیں منوا سکتے ہیں اور کتنی ان کی باتیں مانیں گے. لیکن چونکہ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنی شرائط نہیں بنوا سکتا, تو ہمیں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم پیسے مانگ رہے ہیں کسی سے تو ہمیں اس کی شرائط کو کافی باندھنا پڑے گا. صرف یہ ہے کہ ہم ان کی شرائط میں کتنا ان کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ جی آپ اپنی شرائط کو تھوڑا سا نرم کر دیں, بس یہ ہے.
اکرام ہوتی کا کہنا ہے کہ حکومت کو آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے بجائے اپنے اخراجات کم کر کے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے.
عمران خان دو طریقے اپنا سکتے تھے, ایک تو یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی نئے ہونے کا فائدہ اٹھاتے, کیونکہ ابھی انہوں نے کوئی پرفارمنس دی نہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے, تو ان کو بینک کا انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ بڑھا کے تھوڑا سا ڈپازٹ کھینچنے چاہیے تھے بینک کی طرف, تاکہ انہی ڈپازٹس میں سے یہ کچھ پیسہ لے کر حکومت کا کام چلاتے. دوسرا کام یہ کر سکتے تھے کہ تھوڑا سا ٹیکس ریٹ بڑھاتے جس طرح کہ انہوں نے کیا, تھوڑا سا بجلی کا ریٹ بڑھاتے, تھوڑا گیس کا, تھوڑا پیٹرول کا, یہ کام کر کے وہ کنسولیڈیشن کرتے اور حکومت کا خرچہ کم کر لیتے.
اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں شامل نہیں کیا جاتا تب تک ملک کو اسی طرح کے معاشی بحرانوں کا سامنا رہے گا. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے حوالے سے تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی آپ نے رپورٹ سنی. یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, پروگرام میں جب واپس آئیں گے تو بین الاقوامی امور پر نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں میں نگہت اور بہجت ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کی اگلی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. پیو ریسرچ سینٹر کے رایاما کے ایک حالیہ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت بین الاقوامی طور پر کم ہوئی ہے. رایاما کے اس جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو تشویش ہے کہ امریکہ اب خارجہ پالیسی کی تعمیر میں ان کے ملکوں کے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت کے 2 برس مکمل ہونے کو ہیں, اور اس عرصے میں انہوں نے مختلف ملکوں کے ساتھ مختلف معاہدوں سے امریکہ کو نکال لیا ہے اور دیگر ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی اقتصادیات میں اپنا کردار ادا کریں. دنیا میں سفارتکاری کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حکمرانوں کے رویے ملکوں کے تعلقات میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے قریب ترین اتحادی بھی الجھن کا شکار ہیں, خاص طور پر یورپی ملک جن میں ہر 4 میں سے 3 افراد کا خیال ہے کہ امریکہ عالمی مسائل پر کم توجہ دے رہا ہے. فرانس میں صرف 9% لوگ صدر پر اعتماد کرتے ہیں. اگرچہ ٹرمپ بین الاقوامی سطح پر زیادہ مقبول نہیں, مگر پیو کا یہ سروے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اب بھی امریکہ ہی کو عالمی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں اور چین کو یہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ رپورٹ تیار کی ہے ماہرین کے ساتھ گفتگو کر کے مدثرہ منظر نے, تو آئیے سنتے ہیں.
پیو ریسرچ سینٹر کے رایاما کے ایک حالیہ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت بین الاقوامی طور پر کم ہوئی ہے. رایاما کے اس جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں تشویش ہے کہ امریکہ اب خارجہ پالیسی کی تعمیر میں ان کے ملکوں کے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھتا. صدر ٹرمپ کے دور صدارت کے 2 برس مکمل ہونے والے ہیں اور اس عرصے میں انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ مختلف معاہدوں سے امریکہ کو الگ کر لیا اور دیگر ممالک پر زور دیا کہ وہ عالمی اقتصادیات میں اپنا کردار ادا کریں۔ اقتصادی امور کے ماہر مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈوائزر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے لیڈرشپ رول تبدیل ہو گیا اور اس کا اثر عالمی معیشت پر بھی پڑے گا۔
امریکہ اور اس کے ایلائز جو پچھلے 70 سال سے ایک کامن پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے اور اس میں لیڈرشپ رول جو تھا وہ امریکہ کے پاس تھا، اب کس حد تک امریکہ کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے، دنیا میں بدلتی ہوئی کنڈیشنز کی وجہ سے وہ کس حد تک جو پوزیشن ہے وہ بدل گئی ہے، اکنامک ریسورسز وہ شفٹ ہو جائیں گی، وہ گروتھ کی طرف نہیں ہوئیں گی بلکہ وہ ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف چلی جائیں گی، جس کی وجہ سے دنیا کی گروتھ میں کمی آئے گی۔
دنیا میں سفارتکاری کی تاریخ بتاتی ہے کہ حکمرانوں کے رویے ملکوں کے تعلقات میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ واشنگٹن میں گلوبل پالیسی سینٹر کے سینئر فیلو کامران بخاری کہتے ہیں کہ امریکہ لبرل سفارتکاری کا بانی ہے۔
ایک لبرل انٹرنیشنل آرڈر جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد مارز وجود میں آیا اور اس کے تحت امریکہ اس کا جو ہے نا بانی ہے، اس کے بعد یونائیٹڈ نیشنز بنا اور جو ڈپلومیٹک نارمز کریٹ ہوئے۔ اب اچانک جو ہے صدر ٹرمپ آئے، انہوں نے کہا یورپ کو اپنے دفاع خود کرنا چاہیے، سعودی عرب جو ہے کہ ہم ایک حد تک جو ہے کر سکتے ہیں سپورٹ، اس قسم کی جو ڈپلومیٹک آفینسو پہ چلے گئے ہیں، ظاہر ہے پھر دنیا کو دھچکا لگتا ہے۔
ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے قریب ترین اتحادی ممالک بھی الجھن کا شکار ہیں، خاص طور پر یورپی ممالک جن میں ہر 4 میں سے 3 افراد کا خیال ہے کہ امریکہ عالمی مسائل پر کم توجہ دے رہا ہے۔ فرانس میں صرف 9% لوگ ٹرمپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ پیرس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرز کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد کہتے ہیں کہ یورپی ممالک امریکہ کے اس لہجے کے عادی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صرف اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں۔
ان کے لہجے کا ایک میٹر کرتا ہے، لیکن جو دوسرا ایک فیکٹر ہے جو یہاں پہ ریسرچ میں بھی یوز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی فورن پالیسی وہ بناتے ہیں یو ایس، تو وہ کسی دوسرے کنٹری کی فورن پالیسی یا اس کے انٹرسٹ کو ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ پیو ریسرچ ہے، یہ 25 نیشنز مختلف کنٹری سے انہوں نے ڈیٹا لیا اور آلموسٹ انہوں نے 26,000 ان کا سروے سیمپل ہے۔ ایک اور بھی فیکٹر اس ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ یو ایس کی جو اپروچ ہے، وہ جو ورلڈ کانفلکٹس ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کس قدر پازیٹیو ہے، تو اس میں بھی ایک گراوٹ ہمیں نظر آتی ہے۔
اگرچہ ٹرمپ بین الاقوامی طور پر زیادہ مقبول نہیں، مگر پیو کا یہ سروے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اب بھی امریکہ ہی کو عالمی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں اور چین کو یہ مقام دینے کو تیار نہیں۔
امریکہ جو ہے کہ مقابلے میں میں نہیں سمجھتا چین آ سکتا ہے، اور کوئی بھی اور فی الحال اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا۔
مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کے وزیر برائے تیل بیجن نامدار زنگنا نے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نہ بڑھیں تو انہیں مشرق وسطی کے معاملات میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق اپنے ایک بیان میں ایرانی وزیر نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کی تیل کی برآمدات کو محدود کرنے کی سرتور کوششیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی نہ ہو۔ ایرانی وزیر کے بقول ان دونوں باتوں کا ایک ساتھ ہونا ممکن نہیں۔ اگر امریکی صدر واقعی چاہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نہ چڑھیں اور منڈی عدم استحکام کا شکار نہ ہو، تو انہیں مشرق وسطی میں غیر ضروری مداخلت اور ابتری پھیلانے سے باز رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں سے عالمی منڈی متاثر ہوئی ہے، جس سے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اپنے کیے کا الزام اوپیک پر دھر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اوپیک ممالک اتنی پیداوار دینے کے قابل نہیں کہ وہ ایرانی تیل کی برآمدات کی معطلی کی صورت میں عالمی منڈی میں پیدا ہونے والے خلا کو پر کر سکیں۔ امریکی حکومت ایران سے تیل خریدنے والے کئی ملکوں کو ایران سے درآمد بند کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تاحال اسے ان کوششوں میں کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی۔ دنیا کی 5 بڑی طاقتوں چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران سے بارٹر سسٹم کے تحت تیل خریدنے کا اعلان کیا، جس کے تحت ایران کو تیل کی قیمت کے عوض درکار اشیاء فراہم کر دی جائیں گی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھانے میں کیا سعودی عرب سمیت تیل پیدا کرنے والے ملک ذمہ دار ہیں؟ یہاں امریکہ میں مقیم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسا نہیں. تاہم تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران کے تعلقات میں بہتری نہیں آئی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے. رپورٹ تیار کی ہے انجم ہیرل گل نے, تو آئیے سنتے ہیں.
کیا سعودی عرب یا اوپیک ممالک تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ذمہ دار ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ویدرفورڈ بحرین و سعودی عرب نامی تیل کی کمپنی کے سابق جنرل مینیجر مسعود عبدالی کہتے ہیں,
اب اس وقت جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تو خود امریکی پالیسی کی وجہ سے. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو نوٹس جاری کر دیا کہ 4 نومبر کے بعد ایران کے تیل کی خریداری نہیں ہوگی. اب دیکھیں, ایران 44 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے, اس کا مطلب 44 لاکھ بیرل تیل کے جو ہے یہ اس کے آرڈر کسی اور جگہ جائیں گے. اگر لوگ وہ نہیں ان سے نہیں خریدیں گے تو کسی اور سے خریدیں گے.
عالمی مالیاتی ادارے IMF کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال اس سے تھوڑا مختلف نظریہ رکھتے ہیں.
اوپیک جو ہے ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بڑے کوشس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کی جو شیئرز ہیں ان کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. نمبر دو, وہ مارکیٹ کو اس مقام تک نہیں پہنچا دینا چاہتے جہاں پر ڈیمانڈ اتنی کم ہو جائے کہ ان کو نقصان پہنچے. اس لیے وہ اپنی سپلائی اور ڈیمانڈ کو ایسے بیلنس کرتے ہیں کہ جو قیمتیں ہوں وہ اس قسم کی ہوں, نہ تو وہ بہت زیادہ ہوں.
کیا قیمتوں میں مزید اضافے کی توقع رکھنی چاہیے؟ مسعود عبدالی کہتے ہیں, نہ صرف اضافہ بلکہ عالمی سطح پر تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے.
عدنان خرمز کے بارے میں ایران نے کہا ہے کہ اگر ہمارا تیل نہیں بکے گا تو ہم کسی اور کا تیل نہیں جانے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کشیدگی ہو سکتی ہے. اچھا, عدنان خرمز کا مسئلہ یہ ہے, تقریباً 60% تیل دنیا کا جو ہے اس عدنان سے گزرتا ہے. تو اگر وہ اس کا یہ کہ وہ اس اسٹیٹ آف خرمز ہے اس کو وہ ایک ہفتے کے لیے بند کر دیں یا 4-5 دن کے لیے بند کر دیں تو دنیا کے اندر بہت بڑا تیل کا
بحران. کہتے ہیں کہ بحران ایک پیچیدہ لفظ ہے.
میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یقینا اس کی وجہ سے سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اس کے درمیان فرق پڑے گا اور یقینا قیمتوں کے اوپر اثر پڑے گا. کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے انسرٹینٹی, مارکیٹ انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی جو اس سے پیدا ہوگی اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھنے کا اس لیے لائکلیہڈ ہے کہ ملک جو ہیں اور جو ایک کنزیومرز ہیں, جو امپورٹرز ہیں, وہ اپنی پوزیشن کو سیکیور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پرچیزز کر کے سیکیور سپورٹ وہ سٹاک کریں گے. سو سٹاک بلڈنگ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے.
کیا ایرانی تیل کی برآمد پر پابندی کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی پیداوار متاثر ہوگی؟
44 لاکھ بیرل تیل جو آنا ہے, ایران کا جو تیل نہیں ہوگا تو 44 بیرل جو بازار میں آنا ہے وہ بنیادی طور پر 3 ممالک ہی پیدا کر سکتے ہیں. اتنی پیداواری گنجائش اور ملکوں میں نہیں ہے, ایک امریکہ, روس اور سعودی عرب.
پاکستان روزانہ 2 لاکھ بیرل تیل درآمد کرتا ہے, تو کیا تیل کی قیمت میں اضافے سے پاکستان کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ مشکل پیش آئے گی.
پاکستان 90% کے قریب پیٹرولیم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ باہر سے آتی ہے اور 60% آپ کی جو انرجی نیڈز ہیں وہ اسی طرح باہر سے آتی ہیں. تو اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو یقیناً بہت سخت بڑا سیریس قسم کا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ درست ہے کہ اگر قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس سے مشکلات ہوگی. جیسے کہ ایک ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق اس وقت آئل کی قیمت اگر $90 پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو بیلنس آف پیمنٹس پوزیشن ہے وہ کافی سیریس طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے.
مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت پر بوجھ پڑے گا.
$1 قیمت جب بڑھتی ہے تو روزانہ حکومت کا اخراجات جو ہیں وہ $2 لاکھ جمعیہ پڑ جاتے ہیں. اور اگر فرض کی جس کا مطلب یہ ہوگا اگر $10 ہو گئے تو سمجھیے کہ $2 million ہو گئے, $20 لاکھ ہو گئے. تو $1 قیمتوں میں اضافہ پاکستان کی معیشت کا بوجھ ہے وہ $2 لاکھ پر بیرل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے, صرف $1 بڑھنے کی وجہ سے.
تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں,
ایسی کنڈیشن میں یقیناً پاکستان کو فیصلے کرنے ہوں گے, پالیسیز اسٹرینتھن کرنا ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائنینسنگ حاصل کرنا ہوگی آئل پروڈیوسر سے, خاص طور پاکستان کو بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگانا ہوں گی.
تاہم ڈاکٹر زبیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال نومبر کے اواخر یا دسمبر میں قیمتیں نیچے آئیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو صحت سمیت دیگر موضوعات پر آپ کو رپورٹ سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہم چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نکھت کے پاس. آج وہ سوات کی سیر کو نہیں لے جائیں گی بلکہ سواتی جاپانی پھل کے بارے میں بتائیں گی. تو اس سے پہلے کہ ہم بات کریں نکھت امان کے ساتھ سوات کے بارے میں جو ہمیں پھل کے بارے میں وہ بتائیں گی، آپ کو ایک خبر دیتے ہیں پاکستانی گلوکار اور اداکار فخر عالم کی، جنہوں نے امریکی ریاست فلوریڈا سے جہاز پر دنیا کے گرد اپنا سفر شروع کیا اور اگر انہوں نے یہ سفر مکمل کر لیا تو وہ ایسا کرنے والے پہلے پاکستانی ہوں گے. فخر عالم نے یہ کہا کہ یہ ان کی دیرینہ خواہش تھی اور اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے سخت محنت بھی کی ہے. وائس آف امریکہ سے خصوصی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً 30,000 ناٹیکل میل پر مشتمل اس سفر کا آغاز امریکہ سے ہوگا اور 28 دن کا یہ سفر دنیا بھر سے ہو کر واپس یہیں پر ختم ہوگا، جس کے لیے انہوں نے امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر کلیئر واٹر کا انتخاب کیا ہے. دنیا کے گرد اپنے اس سفر کا نام انہوں نے مشن پرواز رکھا ہے، جس کے دوران وہ دنیا بھر کے 30 ایئرپورٹس پر جہاز اتاریں گے اور وہاں سے پھر اڑان بڑھتے چلے جائیں گے. تو جناب، یہ ایک بڑی دلچسپ خبر تھی جس کا تعلق ٹورزم یعنی سیاحت کے ساتھ بھی ہے. تو آج ہم جب نگہت کے پاس جا رہے ہیں تو سوات میں وہ سیاحت کے حوالے سے ہمیں نہیں لے جا رہی، لیکن سیاحت کے حوالے سے بھی اس کا ایک عمل دخل ضرور ہوگا، کیونکہ جو لوگ بھی سیاحت کی غرض سے کسی بھی جگہ جاتے ہیں وہ وہاں کی مقبول کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ضرور دیکھتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو نگہت ہمیں بتا رہی ہیں کوئی سواتی جاپانی پھل کے بارے میں. تو یہ وہی ہم لوگ ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں،
یہ بالکل ٹماٹر کی طرح اورنج کلر کا ہوتا ہے اور اتنا ٹیسٹی یہ پھل ہوتا ہے، بہت ہی میٹھا دکھنے میں اس کا جو شیپ ہے وہ دیسی ٹماٹر کی طرح کا نظر آتا ہے. آپ اگر پاکستان آئیں گے تو آج کل آپ کو جگہ جگہ بازار میں ہر جگہ ٹھیلے والے آپ کو یہ پھل سجائے نظر آئیں گے، کیونکہ آج کل موسم ہے آم لوگ کا اور یہ وافر مقدار میں یہاں پر دستیاب ہوتا ہے. اور اگر تھوڑی سی میں اس کی ہسٹری یہاں پر بتاؤں بہجت، تو آم لوگ جو ہے پاکستان میں کچھ دہائی سے یہاں پر کاشت کیا جا رہا ہے. پہلے چین میں یہ کاشت کی گئی تھی اور اس کے بعد اسے جاپان میں کاشت کیا جانے لگا. پاکستان میں اس کو جاپان سے درامت کیا گیا تھا اور اسی لیے اس پھل کو لوگ جاپانی پھل بھی کہتے ہیں. اور یہ موسم سرما کا پھل ہے اور پاکستان کے کچھ علاقے بڑی کامیابی سے اس کی کاشت کر رہے ہیں، جس میں کشمیر اور سوات کے علاقے شامل ہیں. پاکستانی آب و ہوا کے لیے یہ پھل موافق ہیں اور اس کی کاشت دن بدن اب بڑھتی جا رہی ہے. سردیوں کے آمد کے ساتھ ہی سوات میں آج کل رس بھرے پھل عام لوگ جاپانی پھل، جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، کا موسم اپنے عروج پر ہے، جسے نہ صرف مقامی لوگ شوق سے کھاتے ہیں بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں اس کو بھیجا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سوات میں عام لوگ کو جدید مشینری سے خشک کر کے ڈرائی فروٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے نمائندے ناصر عالم نے اسی حوالے سے، اس میٹھے پھل کے حوالے سے، ایک میٹھی سی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
وادی سوات، جسے پھلوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر سیب اور آڑو سمیت دیگر پھل کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، وہاں جاپانی پھل کے نام سے مشہور املوک کی پیداوار بھی خاصی مقدار میں ہوتی ہے. لذیذ، خوش ذائقہ، رس بھرا اور مٹھاس سے بھرپور املوک موسم سرما کے آغاز سے لے کر سردیوں کے وسط تک پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے لوگوں نے کھیتوں اور باغوں کے علاوہ گھروں میں بھی اس پھل کے درخت لگا رکھے ہیں، جہاں پر ہر سال کثیر تعداد میں جاپانی پھل پیدا ہوتا ہے. جو لوگ نہ صرف خود کھا کر اس کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ مہمانوں کو دینے کے ساتھ ساتھ دوست اور احباب کو تحفے کے طور پر بھی بیچتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پھل مقامی فروٹ منڈی سے ملک کے دیگر علاقوں کو بھی بھیجا جاتا ہے.
اسے ہم کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بیچتے ہیں. اس کو اگانے کے لیے زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس درختوں پر سپرے کیا جاتا ہے. ہم اسے باہر بھی بیچتے ہیں اور مقامی لوگوں کو بھی دیتے ہیں. اس موسم میں ہر گھر میں املوک کا پھل موجود رہتا ہے، جسے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں.
املوک کی اقسام اور اس کے استعمال کے حوالے سے ایک دکاندار نے بتایا.
سواد کا جاپانی پل جو ہے وہ سواد کے معیشت میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اسی موسم سے کاشت کا آغاز ہوتا ہے اور جب یہ پک کر تیار ہو جاتا ہے تو منڈیوں میں یہ دستیاب ہوتا ہے۔ جاپانی پل کی قیمتوں کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ پل جو ہے یہ سواد کے لوگوں کے لیے مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ جب اس کی رسائی جو ہے وہ بڑی منڈیوں تک پہنچتی ہے تو ان لوگوں کے لیے پھر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ڈرائی کر کے فروخت کیا جائے تو قیمتیں ڈبل ملتی ہے، اور یہ ایک انتہائی لذیذ پل ہے اور یہاں کے لوگ اسے بھرپور طریقے سے کھاتے بھی ہیں اور تحفے تحائف کے طور پر اسے دوستوں کو بھی بیچتے ہیں۔
سوات میں 5,000 ایکڑ اراضی پر سالانہ 2,00,000 ٹن املوک کی پیداوار ہوتی ہے۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ باغبانوں کو سہولت دی جائے تو اس سے سالانہ خطیر زرعی مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
جو لوگ کھیتوں میں یہ جاپانی پل جمع کرتے ہیں اس میں کم از کم 50% جو ہے وہ اس کی لاسن آتے ہیں۔ جاپانی پل یا املوک اس کو اگر حکومتی توجہ دی جائے حکومتی سطح پر تو اس میں جیم وغیرہ بنا کر باہر دنیا میں بھی بھیجی جا سکتی ہے، جس سے ملک کو کافی ذرائع مبادلہ حاصل ہوگا۔
املوک کی پیداوار میں پاکستان کا نام سر فہرست ہے اور اس کا ذائقہ بھی منفرد ہے، جسے طبی ماہرین نے پھل بھی اور غذا بھی قرار دیا ہے، جس کے استعمال سے انسانی صحت پر بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، سوات۔
اب ہم بات کرتے ہیں صحت کے شعبے کی طرف جا رہے ہیں اور سانس کی بیماری یا انفیکشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جو ایک ایسا عارضہ ہے جو زندگی میں کئی بار لاحق ہوتا ہے، چاہے بچے ہوں، نوجوان یا پھر ادھیڑ عمر اور بوڑھے افراد ہوں۔ عام طور پر اس سے کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر بار بار آپ کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ کوئی سنجیدہ مسئلہ آپ کو درپیش ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا، معائنہ کرانا اور مشورہ لینا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر ریسپریٹری انفیکشن وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے کولڈز یا پھر زکام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اپر ہے اور لوور ریسپریٹری انفیکشن۔ تو آئیے تفصیل معلوم کرتے ہیں نگہت امان سے ریڈیو نیوز نیٹورک کی اس رپورٹ کے بارے میں، جو ابھی ہم آپ کو تفصیل سے بھی سنوائیں گے۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت۔ جیسا کہ آپ نے تفصیلات اس رپورٹ کی بتائیں، تو صحت کے سیگمنٹ میں ہم ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بیماری کے حوالے سے ان کو بتاتے رہتے ہیں، تو آج جو رپورٹ ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہے ریسپریٹری انفیکشن اور اس کی علامات، وجوہات اور علاج کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
ریسپریٹری انفیکشن عام طور پر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے وائرس یا بیکٹیریاز معمولی سی لاپرواہی کی وجہ سے متاثرہ فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ریسپریٹری انفیکشن کا تعارف اور اس کی علامات کے بارے میں بتاتے ہوئے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں پلمنالوجسٹ اور چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شاذلی منظور کہتے ہیں،
جو ریسپریٹری انفیکشن ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے، اوپر کا پارٹ جس میں ہمارے ناک، کان اور گلے شامل ہو جاتا ہے، اور ایک لوور ریسپری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے جو ووکل کارڈز یا وائس باکس ہوتی ہے اس کے نیچے ہوتا ہے، جو ونڈ پائپس ہم انہیں کہتے ہیں، اور جو لنگز ہوتے ہیں ان کی انفیکشن کو کہتے ہیں۔ تو یہ دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ ریسپری ٹریکٹ جو انفیکشن ہوتا ہے، یا یہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، یوزلی موسم کی تبدیلی میں، ونٹرز میں خزاں کا سیزن ہوتا ہے، اس میں یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا انفیکشن ہوتی ہے وہ یوزلی ہم جو آلریڈی افیکٹڈ ہیں، جن کو آلریڈی انفیکشن ہوتی ہے، ان سے ہم لے لیتے ہیں۔ اس میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ کھانسی ہو سکتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہونا، اور بخار ہو سکتا ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، دردیں ہو سکتی ہیں جسم میں۔ سانس کی انفیکشن میں برونکائٹس زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں لوگ پیشنٹ کو دمے کا اٹیک ہو سکتا ہے، جو اس کی جو ورسٹ فارم ہے، جو شدت والی فارم ہے، وہ نمونیا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ علامات ایسی ہوں گی کہ کھانسی آئے گی، تیز بخار ہو جائے گا، چھاتی میں درد شروع ہو جائے گا، سانس کی تکلیف شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی خاص علامات ہیں۔ تو اس کے لیے کہ آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، پھر وہ زیادہ یہی لگتا ہے کہ وہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، اس کی ٹریٹمنٹ اینٹی بایوٹک سے یا گھر کے اندر ہوگی، یا پھر ڈاکٹر اس کو اگر چاہے تو ایڈمٹ کر سکتا ہے، اس کی ایکس رے کر سکتا ہے، فردر ٹیسٹ کر کے بتا سکتا ہے۔
ڈاکٹر شاذلی منظور ریسپریٹری انفیکشن کی وجوہات بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
ایک تو یہ موسم کی تبدیلی سے ہوتا ہے، جس طرح ونٹرز میں یا سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے یا فال میں ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خزاں کے موسم میں، اور یوزلی جب یہ ویدر چینج ہوتا ہے تو وائرل انفیکشن آتی ہیں مختلف قسم کی، تو اس کی وجہ سے یہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہوتے ہیں. عموماً جو بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس نمونیا ہو سکتا ہے، یہ بہت زیادہ نزلہ زکام اور کان میں درد یا اس کی انفیکشن ہو سکتی ہے، تھروٹ کی جس کو ہم ٹونسلائٹس کہتے ہیں یا گلے کی انفیکشن کو فرنجائٹس کہتے ہیں، وہ پھر بیکٹیریا سے ہو جاتا ہے اور وہ شدت کا انفیکشن ہوتا ہے، اور وہ یوزلی جو ہوتا ہے وہ ہم کسی سے لے سکتے ہیں، مطلب کسی کو اگر ہو رہا ہے وہ آپ کو کھانسی کرے یا چھینک مارے یا آپ اسپتال میں وزٹ کرنے لوگوں کو جا رہے ہیں، اسپتال میں کوئی بیمار رہتا ہے اس سے لے سکتے ہیں، ڈاکٹرز نرسز لیبورٹری کے کام کرنے والے جو اسپتالوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ کیچ ہو سکتا ہے، یا بیمار لوگوں میں کسی کو، اگر بوڑھے لوگ ہیں ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے، ان کو پہلے سے کوئی لنگس کی پرابلم ہے، ان کو جگر کی تکلیف ہے یا ان کے گردوں کا مسئلہ ہے، تو ان میں پھر یہ بیماری جلدی وہ کیچ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت لو ہوتا ہے.
ڈاکٹر شاذلی منظور ریسپریٹری انفیکشن سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اور متاثرہ فرد کے لیے احتیاطی تدابیر اور علاج کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں،
جو وائرل انفیکشن ہوتی ہیں جس میں انفیکشن ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں کامن کولڈ کہتے ہیں کہ جی مجھے نزلہ ہو گیا ہے، تو عموماً جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کنٹیجیس، جسے ہمیں کہتے ہیں کہ فوراً دوسرے کو لگتا ہے، تو اس میں جس بندے کو، جس پیشنٹ کو یہ علامات ہیں، اس کو نزلہ ہے، زکام ہے، چھینکیں ہیں، آنکھوں سے پانی ہے، تو وہ جب اپنی آنکھوں کو رب کرے گا، اپنی ناک کو رب کرے گا یا چھینک مارے گا، تو وہ دوسرے کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، یہ دوسرے کو دے سکتا ہے. جس طرح ہاتھ میں اگر اس کی یہ سیکریشنز لگ جائیں تو وہ ڈور کو پکڑ لیتا ہے، تو اس میں وہ جراثیم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس ڈور کو کوئی بھی ہاتھ لگائے گا دروازے کے ہینڈل کو تو اس کو لگ جائے گا، یہ کمرے میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ چھینکے مار رہا ہے تو وہ پھر دوسرے میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، یہ کھانسی کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو جو کامن احتیاط ہے بہت سمپل ہے کہ اپنا ہاتھ آپ نے ہر وقت دھوتے رہنا ہے، اپنے منہ پہ یا ناک پہ کپڑا رکھ کے آپ نے چھینک مارنی ہے یا صاف کرنا ہے، دوسروں سے ہاتھ نہیں ملانا جب آپ کو یہ پرابلم ہو، تو یہ تھوڑا سا احتیاط اگر آپ کر لیں گے تو دوسروں میں ٹرانسمٹ ہونے سے یہ بچ سکتا ہے، یہ دوسرے کو نہیں لگے گا. اس کے علاوہ جن کو ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ کہ وہ سٹیم لے سکتے ہیں، پیناڈول کی گولی لے سکتے ہیں، بروفن کی گولی لے سکتے ہیں، کف سیرپ جو عام مل جاتا ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ یوزلی جو اس طرح کے وائرل انفیکشن ہے، جو کولڈ ہے، کامن کولڈ یا نزلہ زکام ہم انہیں کہتے ہیں، یہ دو تین دن میں خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں جوسز لے سکتے ہیں، پانی کا انٹیک زیادہ کر سکتے ہیں. اگر تین چار دن سے زیادہ ہو جاتا ہے اور بخار نہیں جاتا، علامات زیادہ ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفری.
جی ہیلتھ کے سیگمنٹ میں آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی، تو اب ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کو سنوائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. پروگرام کے بالکل ہم آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بات ہم کریں گے واشنگٹن کی سڑکوں کی، جہاں پر گزرتے ہوئے آپ کوڑا اٹھانے والے ٹرکوں کو دیکھے بنا رہ نہیں سکیں گے. آپ پوچھیں گے کہ آخر ان ٹرکوں میں کیا خاص بات ہے، کوڑا کرکٹ اٹھانے والے ٹرک ہیں، لیکن ان ٹرکوں میں 25 پر رنگین آرٹ ورک موجود ہے، جس میں پرندوں، پھولوں، تتلیوں اور تجریدی آرٹ کے نمونوں کی تصویریں آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں. آرٹ کے نمونوں سے مزین ان ٹرکوں کی شروعات واشنگٹن میں 5 سال پہلے ہوئی. یہ شہر کی انتظامیہ کی طرف سے ریسائکلنگ اور مقامی مصوروں کے فن پاروں کو فروغ دینے کے پروگرام کا ایک حصہ ہے. اس میں آرٹ کے اصل نمونوں، ڈرائنگ اور مکسڈ میڈیا کو وینائل کی بڑی چادروں پر پرنٹ کر دیا جاتا ہے. واشنگٹن کے شہری ان ٹرکوں کو دیکھ کر بہت لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واشنگٹن امریکہ کا دارالحکومت ہے، جسے واشنگٹن ڈی سی کہتے ہیں، ویسے ایک واشنگٹن ریاست بھی ہے. تو واشنگٹن کا بین الاقوامی تاثر بہت سیاسی ہے، اور یہ اس قدر مختلف محسوس ہوتا ہے جب آپ ایک شہری کی حیثیت سے یہاں رہتے ہیں. لہٰذا پینٹنگز یہاں کی گلیوں میں بسنے والی زندگی اور واشنگٹن ڈی سی کی توانائی کی عکاسی کرتی ہیں. بالآخر کوڑا کرکٹ کا غبار ان ٹرکوں کو رفتہ رفتہ گدلا بھی کر دیتا ہے، لیکن انہیں ہر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ پھر پینٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی، آئیے سنتے ہیں.
یہاں واشنگٹن ڈی سی میں کوڑا اٹھانے والے عملے کا کام ٹرکوں پر دیدہ زیب پینٹنگز اور آرٹ کے نمونوں نے خاصی حد تک دلچسپ بنا دیا ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور سینڈرز رائٹ کا کہنا ہے، یہ مزے کی بات ہے، اس سے ہمیں زیادہ توجہ ملتی ہے، مجھے یہ توجہ بہت اچھی لگتی ہے۔ سینڈرز رائٹ کو اپنے ٹرک پر فخر ہے جو ایک اصل پینٹنگ کی وینائل کاپی میں لپٹا ہوا ہے۔ آرٹ کے نمونوں سے مزین ان ٹرکوں کی شروعات واشنگٹن میں 5 برس پہلے ہوئی۔ یہ شہر کی انتظامیہ کی طرف سے ریسائکلنگ اور مقامی مصوروں کے فنپاروں کو فروغ دینے کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اس میں آرٹ کے اصل نمونوں، ڈرائنگ اور مکسڈ میڈیا کو وینائل کی بڑی چادروں پر پرنٹ کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن کے شہری ان ٹرکوں کو دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں کی ایک خاتون کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں، یہ بہت اچھا لگتا ہے، اس سے یہ علاقہ رنگین ہو گیا ہے۔ ڈرائیور رائٹ کہتے ہیں کہ آرٹ کے نمونوں والے رنگین ٹرکوں کے باعث لوگ ان پر توجہ دے رہے ہیں اور اب وہ کارکنوں کو ان کے ناموں سے جاننے لگے ہیں۔ وہ ان کے لیے بسکٹ اور دیگر کھانے کی اشیاء بھی لانے لگے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں، یہ دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کچھ لوگ یا بچے سامنے آ کر کہتے ہیں، ارے یہ خوبصورت ٹرک ہے، مجھے یہ آرٹ پسند ہے، مجھے آپ کا ٹرک بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم اس کے جواب میں ہارن بجا کر یا ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سینیگال سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی شہری کا کہنا ہے، میرا خیال ہے کہ ٹرک کا آرٹ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ایک مصور کو یہ جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ٹرکوں پر پینٹ کرنے والے ایک پینٹر مائیکل کراسٹ کہتے ہیں،
This takes my art and puts it onto a truck that's going to get seen in a diverse amount of...
میرا آرٹ لے کر ایک ٹرک پر ڈالا جاتا ہے اور یوں وہ مختلف برادریوں کی نظر میں آتا ہے۔ کراسٹ نے تصاویر پر اصل مصوری کے خاکے پینٹ کیے جن میں امریکی دارالحکومت کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ وہ بتاتے ہیں،
It's actually a combination of probably 250 images. Then it was digitized to...
در حقیقت یہ 250 کے لگ بھگ خاکوں سے مزین ہیں، پھر انہیں ڈیجیٹائز کر کے ٹرکوں پر منتقل کیا گیا ہے۔ ان پینٹنگ سے واشنگٹن کی جیتی جاتی زندگی کی عکاسی ہوتی ہے، پینٹر مائیکل کراسٹ کہتے ہیں،
The international view of DC is so political. It's a different world when you're actually living here in a resident. So I in my opinion
واشنگٹن کا بین الاقوامی تاثر بہت سیاسی ہے، اور یہ اس قدر مختلف محسوس ہوتا ہے جب آپ ایک شہری کی حیثیت سے یہاں رہتے ہیں۔ لہٰذا میری پینٹنگ یہاں کی گلیوں میں بسنے والی زندگی اور واشنگٹن ڈی سی کی توانائی کی عکاسی کرتی ہیں۔ تاہم بالآخر کوڑا کرکٹ کا غبار ان ٹرکوں کو رفتہ رفتہ گدلا کر دیتا ہے اور انہیں ہر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ پینٹ کر دیا جاتا ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رپورٹ تو آپ نے سن لی نگہت، بڑی دلچسپ بات ہے کہ سب سے پہلے ٹرکوں پر آرٹ بہت زیادہ نمایاں طور پر سامنے آتا تھا، اس کے علاوہ رکشوں کے اوپر بھی شعر بھی لکھے ہوتے تھے، مختلف چیزیں بھی بنی ہوتی تھیں، اور پھر یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں جو سمتھ سونین میوزیم ہے، اب اس میں بھی ایک ایسا پاکستانی ٹرک رکھا گیا ہے، مستقل طور پر اس کو رکھ دیا گیا ہے جس پر اسی طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب فن پاکستان میں موجود ہے یا کس طرح سے ہے یہ جو سجانے کا اور بنانے کا ٹرکوں کو؟
یہ فن تو میں کہتی ہوں شاید یہ چلتا ہی رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی اس فن کے جو دلدادہ لوگ ہیں بہت سارے ہیں، اور پاکستان میں ٹرک آرٹ کی آپ نے بات کی، ٹرک جو آرٹ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اور اس پر کافی محنت ہوتی ہے، اور دوسری بات اس پر کافی خرچہ بھی آتا ہے، اور اکثر جو شوقین حضرات ہیں وہ تو لاکھوں روپے اس ٹرک آرٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو پروگرام میں ہم آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے بہجت، تو اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ ہر ہفتے ہمارے سامعین کے لیے کچھ زبردست خبریں لے کر آتی ہیں، تو کیا خبریں ہیں ویسے آپ کے پاس؟
بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ بالی ووڈ انڈسٹری دنیا بھر میں اپنے پر پھیلائے ہوئے ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہندی بولنے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہیں وہاں بھارتی فلمیں دیکھی اور پسند کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بالی ووڈ میں پیسے کی ریل پیل ہے اور معمولی سے معمولی فلموں پر بھی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ انڈسٹری بہت سے ایسے ملکوں میں بھی اپنی فلموں کے لیے نئی مارکیٹ تلاش کر رہی ہے جہاں نہ تو ہندی بولی اور سمجھی جاتی ہے اور نہ ہی کبھی اس سے پہلے بالی ووڈ فلمیں وہاں دکھائی گئی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال چین ہے۔ جہاں گزشتہ سال پہلی مرتبہ عامر خان کی فلم دنگل چینی زبان کے سب ٹائٹلز کے ساتھ دکھائی گئی۔ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح چین میں بھی فلم نے کروڑوں کا بزنس کیا، اور اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے دنگل کے بعد سیکرٹ سپر سٹار باہوبلی اور سلمان خان کی سلطان جیسی بڑے بجٹ کی کئی فلموں نے بھی چین کا رخ کیا اور زبردست بزنس کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور اب باری آئی پھر پاکستان کی۔ پاکستانی سینما نے طویل سنہری دور کے بعد کئی عشروں کے بعد نیا جنم لیا۔ ملک میں سینما انڈسٹری کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری کا بھی ظہور ہوا، اور چونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات تاریخی ہیں، اس لیے پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری خاص کر فلمیں وہاں نئی مارکیٹ کی تلاش میں ہیں۔ ابھی یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہی شاید ہو کہ بالی ووڈ فلموں کی موجودگی میں پاکستانی فلموں کے لیے کامیابی کی راہیں وہاں کس حد تک کھلتی ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جہاں پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی راہداری، توانائی اور ریلوے جیسے منصوبوں میں چینی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، وہاں یہ بھی خارج از امکان نہیں کہ کسی روز چین کی جانب سے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بھی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا جائے۔ آخری خبر میرے پاس ہے اور تھوڑا سا دل پہ ہاتھ بھی ڈالتی ہے۔ اس سال امن کا نوبل انعام جیتنے والی عراقی خاتون نادیا مراد کی دستاویزی فلم آن ہر شولڈر 19 اکتوبر کو ریلیز ہو رہی ہے۔ فلم کا پرومو پہلے ہی منظر عام پر آ چکا ہے۔ پرومو سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور نوبل انعام کے اعلان کے ساتھ ہی اسے دیکھنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ فلم آن ہر شولڈرز نہ صرف امریکہ اور برطانیہ کی تھیئٹرز میں دکھائی جائے گی بلکہ دنیا کے کئی بڑے فلم فیسٹیولز کی بھی رونق ہوگی۔ ان میں فارسٹ سٹی فلم فیسٹیول بھی شامل ہے جو 24 سے 28 اکتوبر تک امریکہ میں جاری ہے۔ نادیا کا تعلق عراق کی اقلیتی برادری یزیدی سے ہے۔ فلم کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ فلم میں انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو پیش کیا اور اپنے قبیلے کی جد و جہد بیان کی۔ ان کا یہ قبیلہ شمالی عراق میں آباد ہے، جہاں کے ایک گاؤں میں نادیا مراد 1993 میں پیدا ہوئی۔ اس گاؤں پر 4 سال پہلے داعش کے جنگجو حملہ آور ہوئے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس ظلم کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی یا ان کا حکم نہیں مانا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مرنے والوں میں نادیا کی والدہ اور 6 بھائی بھی شامل تھے، جبکہ نادیا ان لڑکیوں میں شامل تھیں جنہیں جنگجوؤں نے اپنی کنیزیں بنا کر آپس میں بانٹ لیا۔ نوبل انعام جیتنے کے بعد سے نہ صرف نادیا مراد کی عالمی سطح پر شہرت میں اضافہ ہوا بلکہ دنیا کے ہر ملک کا میڈیا ان پر گزری کہانی سامنے لا رہا ہے۔ نادیا کو داعش کی 3 ماہ کی قید میں ان گنت تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس دوران انہیں جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ 3 ماہ بعد قید سے رہائی ملی تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ جن تکلیفوں اور اذیتوں کا انہوں نے سامنا کیا، کوئی اور لڑکی اس طرح کے حالات سے دوچار نہ ہو، جنسی تشدد کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف باقاعدہ ایک مہم شروع کی، اور اسی مہم پر انہیں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تو جناب، یہ تھیں کچھ خبریں میرے پاس۔ اب ہم چلتے ہیں نگت کے پاس، وہ ہمیں بتائیں گی کچھ تفصیل شوبز راؤنڈ اپ کی۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ اس سے پہلے ایک خبر میں بھی یہاں پر اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ ہالی ووڈ کے بعد اب بالی ووڈ میں بھی جنسی ہراساں کیے جانے کے خلاف مہم، یعنی می ٹو مہم نے اب زور پکڑ لیا ہے، جس میں بالی ووڈ کے شوبز کے کئی شخصیات کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز عامر خان نے فلم کو خیر باد کہہ دیا، جس کی اہم وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ فلم کے ڈائریکٹر سبھاش کپور پر ہراساں کرنے کا الزام ہے۔ عامر خان اور ان کی اہلیہ کرن راؤ کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں دونوں نے فلم نگری میں خواتین کو ہراساں کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ عامر خان اور ان کی اہلیہ نے لکھا، بحیثیت تخلیقی افراد حالات کے پیش نظر ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم سماجی مسائل کا حل نکالتے رہیں گے۔ عامر خان پروڈکشنز میں ہمیشہ سے جنسی ہراسانی یا غیر اخلاقی رویے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ ہم جنسی طور پر ہراساں کرنے اور اس طرح کے ہر برے فعل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ حال ہی میں بھارتی اداکار تنو شری دتا نے بھی اداکار نانا پاٹیکر پر جنسی ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس کے بعد بالی ووڈ فلم نگری میں ایسے کئی کیسز سامنے آئے، اور وکاس بہل، رجت کپور اور الوک ناتھ پر بھی جنسی ہراساں کیے جانے کے الزامات کا انکشاف ہوا ہے۔ تو بالی ووڈ سے اس خبر کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلیں گے اب شوبز راؤنڈ اپ کی جانب۔ اس ہفتے کون سی نئی فلمیں آ رہی ہیں، سنیے گا شوبز راؤنڈ اپ میں، جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس۔
خوف اور دہشت سے بھرپور ہالی ووڈ کی نئی فلم ہالووین کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔
We're here to investigate a patient that killed 3 innocent teenagers on a Halloween in 1978. He was shot by his own psychiatrist.
and taken into custody that night. And spent the last 40 years in captivity.
اس فلم کی کہانی ایک ایسے پرسرار شخص کے گرد گھوم رہی ہے جو 40 سال بعد ہالووین تہوار پر خون کی ہولی کھیلنے آتا ہے، جس کے بعد ایسے ایسے غیر معمولی واقعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ دہشت زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ فلم 19 اکتوبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ بالی ووڈ اداکار ارجن کپور اور پرنیتی چوپڑا کی رومانٹک کامیڈی فلم نمستے انگلینڈ کا دوسرا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
پرم اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، تم ضرور سمجھو گے کہ میں لندن کیوں چلی گئی۔
لندن جانا ہے، لیگل اللیگل سب چلے گا۔
ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ارجن کپور سے شادی کرنے کے بعد پرنیتی چوپڑا انگلینڈ چلی جاتی ہیں، تاہم ارجن کپور انہیں واپس لانے کے لیے خود دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد پرنیتی یہ دیکھ کر واپس ان کی جانب متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ فلم نمستے انگلینڈ 2007 میں ریلیز ہونے والی فلم نمستے لندن کا سیکویل ہے، جس میں پرنیتی چوپڑا اور ارجن کپور مرکزی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ یہ فلم رما سال 19 اکتوبر کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ تھرل سے بھرپور فلموں کے مداح ہو جائیں تیار، کیونکہ ہالی ووڈ کی ڈراما فلم دی سپر کا نیا سنسنی خیز ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
That's one of the oldest working furnaces in all New York City right there.
Is this your first gig as a super?
Yeah, I used to be a cop actually.
Be good to have someone on staff with your experience.
Why? Having problems?
Hello?
اس فلم کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھوم رہی ہے جسے ایک اپارٹمنٹ سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانے والے افراد کی کھوج لگانے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ یہ فلم 19 اکتوبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ کی 2010 اور 2014 کی بلاک بسٹر 3D اینیمیٹڈ ایکشن فینٹیسی فلم ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن سلسلے کی تیسری فلم ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن دی ہڈن ورلڈ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
There were dragons when I was a boy. Where they went, only a few know. Our story.
فلم کے اس حصے میں کہانی کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے، جہاں ہیکپ اور ٹوتھلیس دونوں بڑے ہو چکے ہیں اور دونوں نے ایک نیا ڈریگن بھی دوست بنا لیا ہے۔ نئی جگہوں کی کھوج لگاتے ہیکپ اور اس کے ڈریگن برفانی غاروں کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جہاں اسے سینکڑوں جنگلی ڈریگن ملتے ہیں، جس کے بعد اسے ان علاقوں میں امن بنائے رکھنے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ ایکشن فینٹیسی فلم اگلے سال 1 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ڈی سی کامکس کے مشہور کردار ایکوامین پر مبنی نئی ہالی ووڈ سپر ہیرو فلم ایکوامین کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
My parents were from different worlds. And I was a product of a love that never should have been.
He could unite our worlds one day.
A son of the land and a son of the seas.
اس سنسنی خیز فلم کی کہانی ایک ایسے سپر ہیرو کردار کے گرد گھوم رہی ہے جو دنیا کے سمندروں پر حکومت کرتا ہے اور دشمنوں سے بچاتے ہوئے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایکوامین اٹلانٹس کے پانیوں پر حکومت کرتا ہے، تاہم جب زمین پر جاری برائی کی طاقتوں سے جنگ پانی کا رخ کرتی ہے تو اس وقت ایکوامین اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس بدی کی قوتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ $160 million کی لاگت سے مکمل ہونے والی یہ فلم رما سال 21 دسمبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ہفتے کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ اسی کے ساتھ نگہ تمان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر تھے سکپ سسک۔ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے لکھنا نہ بھولیے گا. تو آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.